جی کر دی. جزاکم اللہ, بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یاد کرانے کا. تو ہم لوگ سورۃ الفلق پڑھ رہے تھے پچھلے کلاس کے اندر, ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں چھوڑا تھا. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا زدنا علما, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدني علما, ربنا زدنا علما, اللهم صل. تو معارف القرآن کی آٹھویں جلد کے اندر ہم سورۃ الفلق کے معارف و مسائل پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے, تو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اگر ہم تھوڑا سا ایک ریویو کریں اپنے اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا, تو ایک پکچر سامنے آتی ہے. یہ اگرچہ کہ ہم نے اس طرح سے پلان نہیں کیا تھا, لیکن پکچر یہ سامنے آتی ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے اس حدیث سے شروع کیا جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیتوں کی اصلاح کے بارے میں ہمیں بتایا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ ہم کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو نیت اگر اچھی ہوگی, صحیح ہوگی, تو عمل سے فائدہ ہوگا, اور اگر نیت اچھی یا صحیح نہیں ہوگی تو اس عمل سے فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ الٹا نقصان ہونے کے چانسز ہیں. تو نیت ہم نے ٹھیک کر لی. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم دین ایسنشیلز کو سمجھنا چاہتے ہیں, جو ایسنشیل چیزیں ہیں دین کے اندر ان کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ہم اپنے ساتھ والوں کی بھی اصلاح کے اندر ان کی مدد کر سکیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ذمہ دار بھی بنایا ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی اصلاح کے لیے بھی باقاعدہ حکم فرمایا ہے. کہ تو جن کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا, تو ان کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا. تو ہم اتنا دین کی سمجھ حاصل کر لیں کہ ہم خود بھی کامیاب ہو سکیں اور دوسروں کی کامیابی میں بھی ان کی مدد کر سکیں. تو یہ گویا کہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. تو پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے اپنے انٹینشنز یا اپنا ارادہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے, اس کا تو ہم نے ای میل کے اندر تذکرہ کیا تھا کہ ہم دین کے اسینشلز کی تعلیم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور کیوں کرنا ہے یہ ہم نے کلاس شروع ہونے کے وقت ایک دوسرے کو یاد دلوایا کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں. اب اس کے بعد پروجیکٹ جب شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے قرآن نے ہمیں یہی سکھلایا کہ تم قرآن جب پڑھنے کی ابتدا کرو, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو قرآن پڑھنا یہ ایک فائدے کا کام ہے, اس سے ہمیں نہ صرف یہ کہ ثواب حاصل ہوتا ہے, بلکہ اگر ہم عربی زبان کی واقفیت رکھتے ہیں تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اپنے کتاب کے اندر ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے گویا کہ دین کا علم حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تم اپنی حفاظت کا اقدام کرو, کا انتظام کرو. فاستعذ باللہ, تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو, یعنی حفاظت کا انتظام کرو تاکہ تمہارا جو پروجیکٹ ہے وہ محفوظ بھی رہ سکے. یعنی کہ صرف تم نے جو ہے وہ بڑی بڑی کنسٹرکشنز کر لی, بڑے بڑے نظام بنا لیے, بلکہ ان کی حفاظت کا انتظام تم پہلے کر لو. تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھائی صحیح, لیکن اب ہم نے اس حفاظتی اقدام کے بارے میں تفصیل کا علم حاصل کرنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی نیت ہم نے پہلے صحیح کر لی, انشاءاللہ نیت پہلے صرف صحیح کر لی اس حدیث کے ذریعے سے, اور اب ہم نے قرآن کے اندر معوذتین پڑھنی شروع کری ہے. معوذتین کیا ہے؟ حفاظتی اقدامات کی تفصیل ہے اس کے اندر, بہت تفصیل کے ساتھ حفاظتی اقدامات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈسکس کیے ہیں. لیکن چونکہ اللہ رب العزت خالق ہے, مالک ہے اور سب سے بڑے ہیں, اس وجہ سے جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا وہ کم الفاظ کے اندر زیادہ بات کر جاتا ہے. جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ بہت کم الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن زیادہ بات کر جاتا ہے. اب چھوٹوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کم الفاظ کے اندر جو تفصیلات ہیں ان کو کھولیں. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹے کون ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی بات جو باری آتی ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو ان سے پھر قرآن کے جو کم الفاظ ہیں ان کی کچھ تفصیلات معلوم ہوتی ہیں, پھر مزید ان کو کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ مزید تفصیلات بھی ہم سمجھیں, کیونکہ ہم جو ہیں وہ اور بھی کم علم والے ہیں اور بھی کم ایکسپوجر والے ہیں. تو ہمارے لیے صرف حدیث کے الفاظ بھی کافی نہیں ہوتے بلکہ ہمیں ان کی بھی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے, ان کی بھی تفصیلات کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو علماء کرام ہیں ان کو یہ ڈیوٹی دی کہ تم جو ہے وہ پھر قرآن کی تفسیر بھی لکھو اور حدیث شریف کو بھی استعمال کر کے مزید جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرو. تو اس وجہ سے پھر جب ہم تفاسیر دیکھتے ہیں تو تفاسیر کے اندر ہمیں بہت زیادہ تفسیر ملتی ہے, جیسے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تفسیر اگر آپ دیکھیں صرف اسی ایک تفسیر کے اندر تو کئی صفحات آپ کو نظر آئیں گے, اور ان صفحات کے اندر یعنی درجنوں لائنوں کے اندر ان باتوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو گویا کہ ہم موضعتین کے ذریعے سے حفاظتی اقدامات کی تفصیلات حاصل کر رہے ہیں, یعنی ایک سیکیورٹی سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں, ابھی اپنے ذہن میں یا اپنے دل کے اندر ایک سیکیورٹی سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں. اس سیکیورٹی سسٹم کو ڈیولپ کرنے سے پہلے یعنی کے اندر جو ایک ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اینیمیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے دشمن کون ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دشمن جو ہیں ہمارے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں, کیونکہ سیکیورٹی آپ اسی وقت صحیح کر سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کس کے خلاف سیکیورٹی بنا رہے ہیں. دشمنی کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ سیکیورٹی آپ کی جو سسٹم ہوگا اس کے اندر بہت سارے لوپ ہولز ہوں گے, اپنے ایزمپشنز کی بیسس پر سیکیورٹی سسٹم بنایا ہوگا کیونکہ آپ کو دشمنی کا نہیں پتا کہ آپ کس کے خلاف حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں. تو سورۃ الفلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے من شر ما خلق, پھر اس کے بعد من شر غاسق اذا وقب, یہ تمہارے دشمن ہیں کہ اندھیری رات کے اندر جو کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد شر نفاثات فی العقد, جو گنوں کے اندر پڑھ پڑھ کے تھوکتے ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں. اور پھر شر حاسد اذا حسد, حسد کرنے والا یہ تمہارا دشمن ہے. اور پھر اگلی سورت کے اندر ایک اور دشمن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. تو ہم یہ تفصیلات اب پڑھ رہے ہیں. پیج نمبر 848 کے اوپر ہم پہنچ چکے تھے. 848 ہم نے یہ سب دیکھ لیا تھا کہ اس کا شان نزول کیا تھا ان دونوں صورتوں کا, کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروایا تھا اور اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح سے ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کے جو اس نے چیزیں استعمال کرنی تھی ان کو جا کر کے نکالا اور پھر ان کے اوپر یہ صورتیں پڑھنی شروع کریں. تو جیسے جیسے پڑھتے گئے ویسے ویسے یعنی جیسے ہی پڑھ کے ختم کیا تو ویسے ہی جادو کا اثر ختم ہو گیا. پھر ہم نے ایک اہم ڈسکشن کری تھی کہ سحر کے اثر سے متاثر ہو جانا نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے, کیونکہ سحر کا جو اثر ہوتا ہے یعنی جادو کا جو اثر ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے, جسم کے ساتھ, روح کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بظاہر ایک بہت چھوٹا پوائنٹ نظر آ رہا ہے لیکن ہے بہت تفصیلی اور بہت گہرا پوائنٹ, بہت ہی زیادہ یعنی ریلیونٹ پوائنٹ ہے ہماری زندگیوں میں, کہ جادو کا اثر انسان کی روح پر نہیں ہو سکتا. روحانی مسئلہ نہیں ہے جادو کا, یہ جسمانی مسئلہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ جسمانی مسئلہ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے, جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام یہ معصوم ہوتے ہیں اور ان کی روحیں محفوظ ہوتی ہیں لیکن ان کے جسم محفوظ نہیں ہوتے. تو جسم کے اوپر کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے, جسم کے اوپر بیماری بھی آ سکتی ہے اور جسمانی طور پر ان کو بہت زیادہ اذیت بھی دی جا سکتی ہے انبیاء علیہ السلام کو, جیسا کہ دی گئی تھی. تو روح کا یعنی جادو کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے موضعتین کے کچھ فضائل پڑھے تھے جن کے اندر ہم نے اس طرح کی باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موضعتین تم اس وقت میں پڑھ لیا کرو اور ایسے پڑھ لیا کرو, اور یہ بھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ موضعتین وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونکتے تھے اور پھونک کر کے ان کو اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. تو کچھ الفاظ ہیں یہ خالی, موضعتین کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ بیسکلی کچھ الفاظ ہیں جو آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں, لیکن زبان سے کچھ الفاظ ادا کر دینے سے आपके मुंह के अंदर एक ऐसा इफेक्ट आ जाता है कि जब आप उसको फूंक के जरिए से किसी दूसरी चीज के ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो वो उस चीज के ऊपर फिर अपना इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये अल्लाह का कलाम हिफाजती इफेक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर बरकत है, इसके अंदर हिफाजत है। बिल्कुल इसी तरीके से जादू का भी ये मामला होता है कि वो भी कुछ कलमात होते हैं, शैतानी कलमात होते हैं, उनको भी सिर्फ जुबान से पढ़ा जाता है लेकिन उनको पढ़ने से इंसान के मुंह के अंदर एक ऐसा इफेक्ट आ जाता है कि जब वो उसको ब्लो करता है, ऑक्सीजन मुंह से निकालता है, किसी चीज के ऊपर ब्लो करता है तो उस चीज के ऊपर उसका असर आ जाता है। ठीक है, तो ये बजाहिर फिजिकल चीजें नहीं है, ये बिल्कुल नॉन फिजिकल किस्म की चीजें नजर आती हैं लेकिन इनका भी इंसान के ऊपर इफेक्ट होता है, एक फिजिकल इफेक्ट होता है भी इंसानों, यानी भी होता है इंसान के ऊपर। तो ये कुछ कंक्लूजन्स भी हम साथ साथ निकालते जा रहे हैं। बीच में अगर आप लोगों को सवाल होते हैं तो आप पूछा करें। तो पेज नंबर 848 के ऊपर हम पढ़ रहे हैं तीसरा पैराग्राफ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। बल्कि दूसरा पैराग्राफ यह है कि खुलासा यह है कि तमाम आफात से महफूज रहने के लिए ये दो सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम का मामूल थीं। तमाम आफात यहां पर है, ठीक है, तमाम आफात के अंदर जिस्मानी आफात भी आ जाती हैं और रूहानी आफात भी आ जाती हैं। आगे सूरत के अल्फाज के साथ तफसील देखिए, तब एक एक यानी आयत को लेकर के चल रहे हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलकी, फलक के लफ्जी मानी फटने के हैं, मुराद रात की पौ फटना, यानी सुबह का जो वक्त होता है ना उसको उर्दू क्लासिकल उर्दू के अंदर कहते हैं पौ फटना, यानी जब सुबह नमूदार होती है। और सुबह का नमूदार होना है, जैसा एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला की सिफत फालिकुल असबाह आई है, इस कलमे में अल्लाह ताला की तमाम सिफात में से इसको फालिकुल असबाह यानी सुबह को फाड़ने वाला या सुबह को फाड़ने वाला, गोया कि रात जो होती है एक चादर की तरह होती है, वो ढापी भी होती है रोशनी को, तो उस चादर को फाड़ देते हैं तो फिर वो अंधेरा खत्म हो जाता है और बाद की रोशनी नमूदार हो जाती है, यानी सूरज की रोशनी जो होती है फिर एंटर हो जाती है दुनिया के अंदर। इस कलिमे में अल्लाह ताला की तमाम सिफात में से इसको इख्तियार करने की हिकमत ये भी हो सकती है, यानी फारिकुल अज़बा वाली सिफत इसको इख्तियार क्यों किया इस सूरत में, उसकी वजह यह हो सकती है कि रात की अंधेरी अक्सर शुरूर और आफात का सबब बनती है और सुबह की रोशनी उसको दूर कर देती है। अल्लाह ताला की इस सिफत में यह इशारा है कि जो उसकी पनाह मांगेगा अल्लाह ताला उसकी तमाम आफात को दूर फरमा देगा। ब्रैकेट्स के अंदर मजहरी लिखा हुआ है, तो मजहरी ऊपर भी लिखा हुआ था, वैसे मजहरी का क्या मतलब है, ये एक मशहूर तफसीर है, अरबी जुबान में जाहिर लिखी हुई है और आज से तकरीबन 300-400 साल पहले लिखी हुई, ये बरसगीर पाको हिंद में ही लिखी गई थी, यानी इसी बरसगीर में लिखी थी। इसके लिखने वाले थे हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह। पानीपत बांग्लादेश जो है आज का उसमें या बंगाल के इधर वेस्ट और ईस्ट बंगाल में, ये पानीपत एक जगह है, आई थिंक बांग्लादेश है उसमें है। तो उनका ताल्लुक पानीपत से था, बहुत बड़े वो यानी फकीर थे और बहुत, जी आप इंडिया से हैं बता सकते हैं, बहुत बड़े फकीर थे, आलम थे। और इन्होंने ये पंजाब में है, रियली पानीपत वहां पे नहीं, बांग्लादेश, खैर आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये वहां के थे पानी हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, और इनके शेख थे हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। हरियाणा में है, पंजाब में जो के होता है। तो हजरत काजी हजरत शेख मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह वो इनके शेख थे, तो इन्होंने अपनी तफसीर का नाम उन्हीं के नाम से मंसूब किया और उसको तफसीर मजहरी लिखा। तो इनकी जो तफसीर है ना उसके अंदर एक खासियत यह है कि उसके अंदर रूहानियत की बहुत ज्यादा बातें, ठीक है, रूह से मुतालिक और तज़किया नफ्स से मुतालिक उसके अंदर बहुत ज्यादा तफसीर के साथ उन्होंने बातें करी हैं। तो इस तफसीर के अंदर मारफुल कुरान में भी आप अक्सर तफसीर मजहरी का यानी रेफरेंस देखेंगे, जब भी ब्रैकेट में लिखा होगा इसका मतलब यह है कि इन्होंने ये बात तफसीर मजहरी से लिखी है, से ली है। लफ्ज शर के मानी अज अल्लामा इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, ये तो एक अरब आलिम थे, बहुत बड़े, आप यकीन इनके नाम से वाकिफ होंगे, और हजरत शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मेजर्स सीनियर स्टूडेंट्स में से थे इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह। من شر ما خلقا, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لفظ شر دو چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے, ایک آلام و آفات, ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے آلام و آفات جن کو کہا جاتا ہے, جن سے براہ راست انسان کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو ڈائریکٹ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا ان کے لیے لفظ ہم آلام و آفات استعمال کرتے ہیں, اردو زبان میں بھی کہتے ہیں. دوسرے وہ چیزیں جو آلام و آفات کے موجبات اور اسباب ہیں, یعنی جن کی وجہ سے یہ آلام اور آفات آتی ہیں ان کو موجبات اور اسباب کہتے ہیں, یعنی جو سبب بنتی ہیں ان آلام و آفات کا. تو اس دوسری قسم کے اندر کفر و شرک اور تمام معاصی بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہیں, یعنی کفر شرک اور تمام معاصی, معاصی کہتے ہیں گناہ کو. تو یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا, دراصل یہ وجہ بنتی ہیں ہمارے اوپر آلام اور آفات کے آنے کی, تو گویا کہ یہ سبب بنتی ہیں. تو یہ سب کا سب پھر شر کے مفہوم کے اندر داخل ہے, یعنی ڈائریکٹ جو سبب جو ڈائریکٹ ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور جو ان مصیبتوں کا ریزن بنتی ہیں, کاز بنتی ہیں, تو وہ بھی اس شر کے اندر داخل ہیں. قرآن حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک میں داخل ہوتی ہیں, یا تو وہ خود آفت اور مصیبت ہوتی ہیں یا اس کے لیے سبب موجب ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو قرآن نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا. نماز کے آخر میں جو دعا دعائے استعاذہ مسنون ہے اس میں چار چیزیں مذکور ہیں. یہ دعا آپ کو مل جائے گی, اس وقت ذہن میں نہیں ہے, نماز کی کتابوں کے اندر آخر میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے. ویسے تو ربنا زدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, زیادہ تر لوگ یہی پڑھتے ہیں, یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھتے ہیں. لیکن یہ ایک اور بھی دعا ہے, اس کے اندر عذاب قبر, عذاب نار, فتنۃ المحیا والممات, ان سب کا تذکرہ ہے. ذرا ہولڈ کر سکتے ہیں, فون کال لے لیں. جی, تو عذاب قبر, عذاب نار یعنی آگ کا عذاب, اور فتنۃ المحیا والممات یعنی زندگی کا فتنہ اور موت کا فتنہ, ان میں پہلی دو چیزیں, یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے فتنے کا یعنی آزمائش کا سبب بنتی ہیں. اب یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ ہم اردو زبان میں تھوڑا سا ڈفرینٹلی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے, اور فتنے کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے آزمائش, یعنی جس کو ہم ٹیسٹ کہتے ہیں یا اردو زبان میں آزمائش کہتے ہیں, اصل میں فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی بچوں کو تمہارے لیے فتنہ بنایا, تو ہم اردو زبان کے وزن پر جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جی بیوی بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے فساد ہیں, یعنی وہ ایک مصیبت ہے ہمارے لیے, وہ فساد کا ذریعہ ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا, مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے آزمائش ہیں. کیا مطلب آزمائش ہیں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور نعمت کی دی ہیں, ٹھیک ہے. تو نعمت بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے, کیونکہ جو نعمت کے اوپر شکر ادا کرے گا وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا, اور جو اس نعمت کے اوپر شکر نہیں کرے گا وہ اس آزمائش میں فیل ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بیوی بچے بھی ہمارے لیے آزمائش ہیں, اور دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے آزمائش ہے. یہ دنیا جو ہے وہ اصل انعام کی جگہ نہیں ہے اور اصل عذاب کی بھی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا, اس دنیا میں تو اگر آپ کو کوئی انعام بھی ملتا ہے نا وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے, اور کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. ہر چیز ایک ٹیسٹ پیپر ہے. تو ہر چیز کو پھر فتنہ کہا گیا, فتنۃ المحیا والممات, یعنی زندگی کے اندر جو فتنے آتے ہیں اور موت کے اندر جو فتنے ہوتے ہیں. ان میں پہلی دو چیزیں خود مصیبت و عذاب ہیں, اور آخری دو چیزیں مصیبت و عذاب کے اسباب ہیں, یعنی عذاب قبر اور عذاب نار یہ اصل مصیبت ہے, اور فتنۃ المحیا والممات یعنی جب ہم موت کے وقت کے فتنے میں یعنی آزمائش میں ناکام ہو جائیں, یا دنیا کے اندر جو ہمیں آزمائشیں ملتی ہیں ان میں ناکام ہو جائیں, تو وہ ناکامی جو ہے وہ عذاب قبر اور عذاب نار کا سبب بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو تھرڈ اور فورتھ سبب ہیں, اور ون اور ٹو یہ اصل مصیبت ہیں. من شر ما خلقا کے لفظ میں ساری مخلوقات کا شر داخل ہے, اس لیے یہ کلمہ تمام شور اور آفات سے پناہ لینے کے لیے کافی تھا. بھئی ما خلقا یہ عام ہے, یہ اس میں عمومیت ہے, یعنی ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان ما خلقا, تو یہ کافی تھا کہہ دینا. مگر اس جگہ تین چیزوں کو ممتاز کر کے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ ذکر فرمایا, جو اکثر آفات و مصائب کا سبب بنتی ہیں. جیسے آپ کو ترجمے کے وقت بھی بتایا تھا کہ ایک بات ہوتی ہے عمومیت جس میں ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کچھ باتیں خصوصیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ باتیں خصوصیت کے ساتھ بیان کی, کہ پہلے فرمایا من شر غاسق اذا وقبا، یہ پہلی خصوصی بات ہے. اس میں لفظ غاسق غسقہ سے مشتق ہے، یعنی غسقہ جو ہے غسقن جو ہے نا، اصل میں غسقن یہ روٹ ورڈ ہے. روٹ سے جس طرح سے پلانٹ نکلتا ہے اسی طرح عربی زبان میں روٹ ورڈز ہوتے ہیں، ان کو مصدر کہتے ہیں، میم صاد دال را مصدر. باقی جو ورڈز ہوتے ہیں وہ مصدر سے نکلتے ہیں یعنی ڈرائیو کیے جاتے ہیں. تو غاسق یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے جو کہ غسقن سے ڈرائیوڈ ہے، تو مشتق کا مطلب ڈرائیوڈ. جس کے معنی اندھیری کا پھیل جانا، یعنی اندھیرے کا پھیل جانا اور چھا جانا ہے، اس لیے غاسقن کے معنی حضرت ابن عباس اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے لیے ہیں، کیونکہ رات ہی وہ وقت ہے جس کے اندر اندھیرا پھیل جاتا ہے. اچھا، وقبہ وقوب سے مشتق ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وقوبن ہے، وقوبن. تو اس سے وقبہ ڈرائیو کیا گیا ہے. وقبہ یہ فعل ماضی ہے جس کے معنی اندھیرے کے پوری طرح بڑھ جانے کے ہیں. معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جبکہ اس کی اندھیری پوری ہو جائے. رات کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہی وقت جنات و شیاطین اور موذی جانور اور حشرات الارض اور چوروں ڈاکوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایون انسان دشمن بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی رات کے وقت انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ سرپرائز اٹیک کر سکے. ٹھیک ہے، رات کو لوگوں کا بہرحال ایک سسٹم جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، لوگ سونے کو چلے جاتے ہیں، اور ایون سیکورٹی سسٹمز بھی جو ہیں وہ دن کے وقت اگر یعنی چوکنا ہو لوگ، سیکورٹی سسٹم سے ویسے رات کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن دن کے وقت اگر لوگ عمومی طور پہ چوکنے ہوتے ہیں تو رات کے وقت وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے دشمن بھی رات کو ہی اٹیک کرتا ہے، چور ڈاکو بھی زیادہ تر رات کو ہی کرتے ہیں، اور ایون انسیکٹس وغیرہ بھی جو ہیں وہ رات کو اپنے بلوں سے باہر نکل آتے ہیں. جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے. تو بائی اٹس نیچر جو جادو ہوتا ہے نا، وہ زیادہ اس کا افیکٹ رات میں ہوتا ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا تسلط ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایون جانور اپنے گلوں میں واپس چلے جاتے ہیں، چور ڈاکو یہ سب بھی جو ہے وہ آپ نے اگر کبھی سنا ہو یا کہیں پڑھا ہو کہ یہ جو رات کے جو تیسرا پہر ہوتا ہے نا، جس میں نیک لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، چور ڈاکو اس وقت سو جاتے ہیں. یعنی جتنے بھی برے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتا ہے تیسرے پہر کے اندر. اس لیے کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ نیکوں کے جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ پھر اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. تو یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ رات کے پہلے اور دوسرے پہر کے اندر کام کرتے ہیں، تیسرے پہر میں ان کو اللہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب صبح ہو جاتی ہے تو یہ سوئے پڑے رہتے ہیں یہ لوگ. جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے، صبح ہوتے ہیں ان چیزوں کا تسلط ختم ہو جاتا ہے. یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی کتاب میں لکھا. دوسری چیز یہ فرمائی کہ ومن شر النفاثات فی العقد. نفاثات لفظ نفسن سے مشتق ہے، جس کے معنی پھونک مارنے کے ہیں. اچھا، نفاثات پھونک مار، یعنی نفسن کا مطلب ہے پھونک مارنا. ٹھیک ہے، نفاثات کہتے ہیں، یہ اسم فاعل ہے، ڈوئر کا صیغہ ہے، ڈوئر کا ٹینس ہے، اور اس میں بھی یہ ڈوئر کا بھی یہ فیمینن پلورل ٹینس ہے، فیمینن پلورل. ٹھیک ہے، تو اگر اردو میں اس کا ترجمہ کریں نا exactly تو بنے گا گرہوں میں پھونک مارنے والیاں، گرہوں میں پھونک مارنے والیاں. یہ نفاثات کا لٹرل ٹرانسلیشن بنے گا. عقد، یہ عقدتن کی جمع ہے جس کے معنی گراکے ہیں، جیسے اردو میں عقدہ کہتے ہیں. جادو کرنے والے ڈورے وغیرہ میں گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ابھی بتایا نا کہ یہ بھی صرف یہ کلمات ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ زبان سے صرف ادا کرتے ہیں، اور ادا کرنے سے آپ کی زبان میں یا آپ کے منہ میں ایسا تاثر آ جاتا ہے کہ پھر آپ ان کو اس کو جب پھونکتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، تو وہ تاثر جو ہے وہ کسی چیز کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے خیر کی سائٹ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین پڑھ کے پھونکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک کے اندر تاثر آ جاتا تھا، اثر آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو خیر میں بھی اسی طرح سے معاملہ ہوتا ہے، اور شر میں بھی اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے. نفاثات فی العقد کے معنی ہوئے گروہوں پر پھونکنے والیاں. ٹھیک ہے، مراد جادو کرنے والیاں ہیں، اور نفاسات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر جو یہ ڈسکشن کر رہے ہیں نا, وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس گروہوں میں پھونک مارنے والیاں, اللہ تعالیٰ نے یہ والیوں کا ہی لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیا مطلب, کیا صرف عورتیں جادو کر سکتی ہیں یا صرف عورتیں جادو کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے, اب یہ جب یہی صورت خواتین کی کلاس میں پڑھائی تھی تو وہاں پہ تو اور بھی زیادہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت تھی, اس لیے کہ ظاہر ہے خواتین ناراض ہو جاتی ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں خالی کیوں سنگل آؤٹ کر دیا, خواتین کو برے کام تو مرد بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت نے بھی یہاں پر پھر اچھی طرح سے ایکسپلین کیا معاملے کو کہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ نفاسات, اگرچہ کہ فیمینن ٹینس ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب جو ہے نا صرف پھونک مارنے والی عورتیں ہی مراد ہو. ٹھیک ہے, تو اس کی کیا ایکسپلینیشن دی؟ یہ ایکسپلینیشن ایسے ہے کہ یہ جو لفظ نفاسات ہے نا, اس کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے. موصوف کیا چیز ہوتی ہے؟ انگلش لینگویج میں آپ نے اگر انگلش گرامر پڑھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ناؤن اسم کو کہتے ہیں انگلش کے اندر, اور ناؤن کی کوالٹی ڈیفائن کی جاتی ہے کسی دوسرے لفظ سے, یا کیریکٹرسٹک ڈیفائن کی جاتی ہے, اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں انگلش کے اندر, انگلش گرامر میں. ٹھیک ہے, تو ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو یہی کانسیپٹ ہے صفت اور موصوف کا, بلکہ ناؤن جو ہے نا وہ موصوف ہوگا اور ایڈجیکٹو جو ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو عربی میں بھی اس طرح سے آتا ہے کہ پہلے موصوف آتا ہے اس کے بعد اس کی صفت. فار ایگزامپل بوائے بیڈ. ٹھیک ہے, انگلش میں اگر ہم کہیں نا بوائے بیڈ, تو بوائے جو ہے وہ ناؤن ہے اور بیڈ اس کا ایڈجیکٹو ہے, اگرچہ کہ انگلش کے اندر اس کو الٹی ترتیب, یعنی ترتیب اس کی الٹی ہوتی ہے, انگلش میں کہتے ہیں بیڈ بوائے, لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں بوائے بیڈ. ٹھیک ہے, تو ولد پہلے آئے گا اور اس کے بعد پھر برا جو ہے وہ اس کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے, تو عربی میں الٹی ترتیب ہوتی ہے, یعنی پہلے موصوف آتا ہے, یعنی پہلے اسم آتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی صفت لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے جو نفاسات کا لفظ استعمال کیا نا, تو یہ نفاسات جو ہے یہ دراصل ایک صفت کے طور پہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے, صفت کے طور پہ لیا جائے گا. اس کا موصوف کدھر ہے, یعنی کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ موصوف یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, موصوف جو ہے اس کا, یعنی اس کا جو ناؤن ہے جس کا یہ ایڈجیکٹو ہے, وہ ناؤن مینشنڈ نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کہ وہ محذوف ہے. محذوف, محذوف مینز کہ وہ حذف کیا ہوا ہے, وہ ڈیلیٹ کیا ہوا ہے یا اریز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو موصوف ہے نا وہ یہاں پر مینشنڈ نہیں ہے. تو اب چونکہ مینشنڈ نہیں ہے, تو اب اس کے اوپر مفسرین یہ اپنی طرف سے یعنی ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھئی اس کا موصوف جو ہے نا وہ نفوس کا لفظ بھی ہو سکتا ہے. نفوس, ٹھیک ہے, نفوس کا لفظ بھی اس کا موصوف ہو سکتا ہے جس کا یہ صفت ہے نفاسات. ٹھیک ہے, تو لفظ نفوس جو ہے نا یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. لفظ نفوس, نفوس کیا ہے؟ یہ نفس کی جمع ہے, نفس کا پلورل ہے, اور نفس کا لفظ یہ مردوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نفاسات کا موصوف اگر ہم نفوس مانیں تو اس کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. تو اس صورت میں جادو کرنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی جانیں ہوں گی, کیونکہ نفوس کی ٹرانسلیشن اردو زبان میں ہم کرتے ہیں جانیں, یعنی انگلش میں کہیں گے سیلوز, سیلوز ایس ای ایل وی ای ایس سیلوز. ٹھیک ہے, تو جادو کرنے والی جانیں, یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی, اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا موصوف عورتیں ہیں یعنی نساء, یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نفاسات جو لفظ آیا نا صفت کے طور پر یہاں پر آیا ہے, تو اس کا جو موصوف جو کہ ہڈن ہے یہاں پر, ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس کا موصوف النساء ہوگی. النساء, نساء کہتے ہیں عورتوں کو. ٹھیک ہے, لیکن یہ ظاہر ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کا موصوف جو ہے وہ عورتیں ہی ہو. ٹھیک ہے, تو اس کا موصوف نفوس کا لفظ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر نفوس کا لفظ ہم مانیں تو پھر اس کے اندر عورتیں اور مرد دونوں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر بھی ظاہر تو اس کا عورتیں ہی ہے نا, کیونکہ نفاسات جو ہے یہ فیمینن پلورل کا ٹینس ہے, ٹھیک ہے, جمع مؤنث کا ٹینس ہے, جمع مؤنث. تو اگر ہم ظاہر کو لیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پھر اگر ظاہری معنی ہی ہے, ظاہری معنی ہی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تخصیص کیوں کری, ٹھیک ہے. تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے تو اس کا جواب دے دیا کہ بھئی کیا عورتیں ہی کرتی ہیں جادو, جادو تو مرد بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو سوال تھا اس کا جواب دے دیا کہ اس کا موصوف اگر ہم نفوس مانیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف عورتیں شامل ہوں. لیکن اب دوسرا سوال اٹھا کہ اگر ہم اس کے ظاہری معنی لیں جو کہ جمع مؤنث ہے, نفاسات جمع مؤنث کا ٹینس ہے, تو پھر عورتوں کی کیوں تخصیص کری اللہ تعالیٰ نے؟ اب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ عورتوں کی تخصیص شاید اس لیے کی گئی کہ جادو کا کام عموماً عورتیں کرتی ہیں اور کچھ خلقتاً عورتوں کو اس سے مناسبت بھی زیادہ ہے. اچھا, یہ بات تو انہوں نے بڑی کر دی, آپ تو سارے کے سارے مرد ہیں, شاید کچھ عورتیں بھی سننی ہوں آپ کی گھر والی, تو اب اس کی ایکسپلینیشن بھی ہونی چاہیے کہ کیوں ایسا کیوں ہے کہ خلقتاً عورتوں کو اس سے مناسبت بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک بہت اچھا جواب ہے, ٹھیک ہے, جو کہ انشاءاللہ عورتیں بھی اس کو سمجھ لیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مختلف بنایا اور عورتوں کو مختلف بنایا, ٹھیک ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاصیتیں دیں, کچھ خاص ابلٹیز دیں اور کچھ خاص فیلنگز دیں, جذبات دیے, ٹھیک ہے, اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ کیپیبلٹیز دیں اور ڈفرنٹ جذبات دیے, ٹھیک ہے. دونوں اپنے اپنے مقصد زندگی کے تحت اللہ تعالیٰ نے بنائے, ٹھیک ہے. عورتوں کے اندر کچھ کیپیبلٹیز ہیں, فزیکل کیپیبلٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے اندر یعنی طبیعتاً کچھ کیپیبلٹیز ہیں جو کہ مردوں سے مختلف ہیں. وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیں کیونکہ ان کو ان کی ضرورت تھی, ان کیپیبلٹیز کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے. اور مردوں کو دوسری کیپیبلٹیز دیں کیونکہ ان کو ان کیپیبلٹیز کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو فزیکلی تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کیا فرق ہے مردوں میں عورتوں میں. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بچہ عورتیں ہی جن سکتی ہیں, مرد نہیں جن سکتے, دے آر انکیپیبل آف اٹ, ٹھیک ہے. تو عورتوں کے اندر وہ ابلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, مردوں کے اندر نہیں دی ہیں. اسی طریقے سے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا, اب ان بچوں کو پالنا ان کے لیے بھی کیپیبلٹیز کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں خصوصاً جذبات, ایموشنز, ٹھیک ہے, محبت شدیدہ, ایک شدید محبت چاہیے ہوتی ہے بچے کی پرورش کرنے کے لیے. اس کی جو انتہا درجے کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ان ڈیمانڈز کے اوپر صبر اور تحمل کے ساتھ ان کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ مرد کو وہ ساری وہ والا کام دے دینا کہ ایک بچے کی آپ تمام ضروریات پورا کریں, وہ نہیں کر سکتا یہ کام, وہ پاگل ہو جائے گا, وہ کچھ کر بیٹھے گا, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو وہ جذبات نہیں دیے جو کہ ایک بچے کو پالنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو وہ جذبات دیے, لیکن یہ جو بھی جذبات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مردوں کو, ذرا غیرت والے جذبات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے شفقت والے جذبات دیے ہوئے, ٹھیک ہے. غیرت والے جذبات جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی امور کو, باہر کے امور کو طے کرنے کے لیے ہوتے ہیں. عورت کو شفقت والے جذبات دیے ہیں بچوں کی اچھی پرورش کے لیے, گھر کو سنوارنے کے لیے, گھر کو چلانے کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا, ان چیزوں کو شریعت کی باؤنڈریز میں رہنا ہوتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو شریعت کی باؤنڈریز میں استعمال کریں, نہ ہم ان کو شریعت کی اپر باؤنڈری سے اوپر لے کے چلے جائیں اور نہ شریعت کی جو لوور باؤنڈری ہے اس سے نیچے لے کے چلے جائیں, بلکہ ود ان دا باؤنڈریز رکھیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو غیرت کے فار ایگزامپل جذبات دیے اور عورتوں کو شفقت کے جذبات دیے. لیکن جب یہ جذبات جو عورت کے اندر ہوتے ہیں نا, جس کی وجہ سے وہ کسی سے محبت کرتی ہے اور بچوں کے دشمن سے پھر اس کو ایک نفرت بھی ہوتی ہے تاکہ وہ پروٹیکٹ کر سکے بچوں کو, جب یہ جذبات ان باؤنڈریز سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں نا, تو یہ جذبات ہی پھر عورت کے اندر حسد کا سبب بنتے ہیں, کینے کا سبب بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, حسد اور کینے کا سبب بن جاتے ہیں. اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو کہ پھر اس کو اپنے دشمن کے خلاف جادو تک کروانے کے اوپر آمادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں جادو کا سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے اور کینا ہوتا ہے. یہ دو دل کے جذبات ہیں جو کہ انسان کو اس حد تک کسی کا دشمن بنا دیتے ہیں کہ وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ دوسرے ذرائعوں سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا نا, تو اب وہ جادو کے اوپر اتر آتا ہے, یعنی ہی ریزورٹس ٹو جادو, کیونکہ وہ اور دوسرے طریقوں سے تکلیف نہیں پہنچا پا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ جذبات اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں زیادہ رکھے ہیں, تو اس وجہ سے جب وہ شریعت کی باؤنڈری سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو پھر وہی پھر لوگوں کے اوپر یعنی اپنے دشمنوں کے اوپر جادو تک کروانے پہ اتر آتی ہیں. ایک منٹ ضرور رکھیے گا. تو کیا بات ہو رہی تھی کہ ہاں جادو جو ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ آپ استعمال کر کے اپنے دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب آپ کے پاس فزیکل فورس نہ ہو. ٹھیک ہے, بیکاز یہ ایک فزیکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے نقصان پہنچانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ فزیکلی انسان نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, بلکہ فزیکلی سے بھی پہلے انسان اپنی زبان کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر زبان کے ذریعے سے نقصان نہ پہنچ سکے تو پھر وہ آؤٹ آف فرسٹریشن وہ فزیکلی یعنی پھر ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیتا ہے, اس طریقے سے اپنے دشمن کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ عورت کے پاس فزیکل فورس نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فزیکل فورس دوسروں کے مقابلے میں کم ہی ہوتی ہے, وہ نہیں استعمال کر سکتی ان کو. تو اس وجہ سے نا جب وہ بالکل اٹل فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ جادو کو استعمال کر کے اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا, جس کے لیے بھی دل کے اندر کینہ آ چکا ہے, جس کے بارے میں حسد آ چکا ہے, اس کو نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا تھا, اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں نے معاملہ نہیں کیا تھا, اصل جو تھا وہ یہودی تھا, لیکن اس نے بھی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا یہ ہم آگے پڑھتے ہیں. فرمایا کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو واقعہ ان صورتوں کا سبب نزول ہوا, اس میں جادو کرنے والیاں ولید بن اعصم کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے سے یہ کام کیا تھا. تو اصل میں کس نے کام کروایا تھا؟ باپ نے, یعنی مرد نے یہ کام کروایا تھا, اس لیے اس جادو کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ظاہری معنی ہے. ٹھیک ہے, تو جادو کرنے والوں سے پناہ مانگنے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبب نزول یہی جادو کا واقعہ ہے, اور یہ بھی کہ اس کا شر اور ضرر اس لیے زیادہ ہے کہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی, بے خبری کی وجہ سے اس کے ازالے کی طرف توجہ نہیں ہوتی, وہ بیماری سمجھ کر دوا دارو میں لگا رہتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے. یعنی وہ ایک سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو کیفیات آ رہی ہیں نا, یہ کسی فزیکل النس کی وجہ سے, جس کو کہ وہ آپ سٹیتھوسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں, یا سٹیتھوسکوپ سے اگر ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں لگتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جا کر کے بلڈ ٹیسٹ کروا لیں, تو بلڈ ٹیسٹ کے اندر پھر مائکروبز نظر آ جاتے ہیں, بیکٹیریا نظر آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جاتی ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے, یا اگر اس سے بھی نہیں پتہ لگتا تو بھیج دیتے ہیں کہ جا کے سی ٹی اسکین کروائیں, ایم آر آئی کروائیں. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے فزیکل ڈائگنوسٹک سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ فزیکلی پرسیویبل چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر یہ فزیکل اسباب ہی نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن اس کے اوپر کیفیات طاری ہو رہی ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سی ٹی اسکین سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایم آر آئی سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی اور چیز ہے, لیکن اصل میں کوئی اور وجہ ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ بس آپ کا وہم ہے, یہ کہہ کر کے گھر واپس بھیج دیتے ہیں, سارے ٹیسٹ کروا لیے, سب کچھ دکھوا لیا, دوسرے ڈاکٹروں کو بھی دکھوا لیا, بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چلے گئے, سب کچھ ہو گیا جی, ڈاکٹر صاحب نے مجھے آخر میں یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کا وہم ہے جی, یہ آپ اس کے اوپر کسی طریقے سے قابو پانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اب یہ شخص انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر سے کیفیات ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی. ٹھیک ہے, تو چونکہ ظاہری طور پر ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کے اسباب, کیونکہ یہ کسی بیکٹیریا کی وجہ سے تو ہوا نہیں ہوتا ہے, کسی وائرس کی وجہ سے تو ہوا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا پھر ہم غلط طرف اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا وقت بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور بیماری بڑھ بھی رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ بیماری کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے نا تو اس کے ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہی ہیں. تو اس وجہ سے اس شعبے کی طرف بھی ہمارا دھیان جانا چاہیے, ہمارا اس طرف بھی یعنی یہ بھی دس از ون آف دا پاسبل کازز, دس از ناٹ دی اونلی کاز, لیکن دس از ون آف دا پاسبل کازز. تو یہ ساری تفصیل پھر یہاں پہ لکھی. آگے فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی اس صورت کے اندر, وہ حاسد اور حسد ہے. اس کی تخصیص کی وجہ بھی یہی دونوں ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب سے ہوا.
یہود اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ پہلے یہ عزت والے مانے جاتے تھے مدینہ منورہ کے اندر, لوگ ان سے پوچھ کے چلتے تھے, لوگ ان سے قرضے لیا کرتے تھے, جو کہ یہ لوگ پھر ادھار یہ قرض یہ سود کے اوپر قرضہ دیا کرتے تھے. تو دیور بیسیکلی دیور ناٹ دا کنگز, لیکن دیور لائک دا کنگز ان مدینہ منورہ, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی ایک طرح سے یہ ان کے تسلط کے اندر مدینہ منورہ کے سارے جو لوگ تھے اوس اور خزرج کے قبائل وہ سب کے سب جکڑے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ تسلط ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. یہی وہ تسلط تھا جس کے جانے کے خوف سے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے, ٹھیک ہے. ورنہ ان کو کوئی زیادہ مسئلہ بتوں کے ساتھ نہیں تھا, وہ بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی بتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, ان کے جو بڑے تھے نا بڑے سردار, ان کو مسئلہ نہیں تھا بتوں کے ساتھ, وہ تو چھوٹوں کو مسئلہ ہوتا ہے, وہ تو چھوٹے لوگوں نے بتوں کو سے محبت کری ہوئی ہوتی ہے. جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کی جان نہیں اٹکی ہوئی ہوتی چھوٹی چیزوں کے اندر, ان کی جان بڑی چیز کے اندر اٹکی ہوئی ہوتی ہے. اور بڑی چیز کیا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اپنا اثر و رسوخ, اپنا کنٹرول, یہ بڑی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے, تو ان کا تو یہ کنٹرول چل گیا کیونکہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کم لوگ ایمان لے کر کے آئے, لیکن مدینہ منورہ میں تو پوری کی پوری پاپولیشن ایمان لے کر کے آ گئی عربوں کی. تو یہودیوں کا تسلط جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو یہود و منافقین, جو منافقین جو تھے نا یہ بھی دراصل یہودی تھے, جو کہ کچھ ان میں سے ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے لیکن اصل میں وہ یہودی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری جنگ و قتال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہیں آ سکتے تھے, ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کو بتایا نا کہ عورت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس فزیکل فورس نہیں ہوتی ہے اتنی کہ وہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچا سکے, اسی طریقے سے ان کا بھی یہ معاملہ تھا کہ ان کے پاس بھی اتنی فزیکل فورس نہیں تھی کہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ سکیں. تو انہوں نے جادو کے ذریعے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں بے شمار تھے, اس لیے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی. جس کو بھی دنیا کے اندر فضیلت ملتی ہے نا, یہ اس دنیا کی نیچر ہے کہ اس سے حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. جتنی زیادہ فضیلت ہوگی اتنے زیادہ حاسدین ہوں گے, اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوئی, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین بھی سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر ہوئے, ٹھیک ہے, اور آج تک چلے آ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر اس طرح سے جادو کے ذریعے سے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں بے شمار تھے. نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا, وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے, اس لیے یہ ضرر بھی ضرر شدید بھی ہے. حسد کہتے ہیں, ایک منٹ فیصل آپ کو میں دیکھتا ہوں, حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت و راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے چاہے اس کو بھی حاصل نہ ہو. یہ حسد حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اور یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں کیا گیا, کیونکہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا اور زمین میں ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا تھا. یہ بھی تفسیر قرطبی سے انہوں نے نقل کیا ہے. حسد سے ملتا جلتا غبطہ ہے, غبطہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے, جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے, مستحسن ہے یا مستحسن ہے کہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے. غبطہ جو ہے نا اچھی چیز ہے کہ بھئی کسی کے بعد آپ نے علم کی نعمت دیکھی یا اس کو نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے یا دنیا میں عزت ملی ہوئی ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو بھی ایسی علم حاصل ہو جائے, آپ کو بھی یہ عزت مل جائے, ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے, آپ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے, تو اس کو غبطہ کہتے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے. یہاں تین چیزوں سے خصوصی پناہ مانگنے کا ذکر ہے, مگر پہلی اور تیسری میں تو ایک ایک قید کا ذکر کیا گیا. پہلی غاسق کے ساتھ اذا وقبہ فرمایا, اور تیسرے میں حاسد کے ساتھ اذا حسدہ فرمایا, یعنی یہ قیدیں کہلاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نا گویا کہ کسی چیز سے پناہ مانگنی سکھائی اور ساتھ ساتھ ایک قید لگا دی کہ جب وہ چھا جائے اندھیرا, جب وہ چھا جائے, تو یہ ایک قید کہلاتی ہے, یعنی ایک ریسٹرکشن لگا دی اندھیرے کے ساتھ, یعنی جب تک اندھیرا نہیں چھایا ہوا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس کا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حاسد کبھی کے ساتھ بھی اذا حسدہ والی قید لگا دی کہ حاسد اگر یعنی ایک بندہ ہے جو کہ حسد کرتا ہے لیکن جس وقت وہ حسد نہیں کر رہا ہے نا تو اس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جب وہ حسد کرتا ہے یعنی کوئی ایسا عمل کرتا ہے اپنے حسد کے نتیجے میں, تب جو ہے نا اس کا شر بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو اس کنڈیشن کے ساتھ اس سے پناہ مانگنے کی کا ذکر اس صورت میں فرمایا. لیکن درمیانی چیز جو ہے اس کے اندر, یعنی جادو کرنے والوں کا تذکرہ جہاں پر آیا تو اس کے اندر کوئی قید ذکر نہیں فرمائی کہ جب وہ جادو کرے, ایسا نہیں فرمایا. اس کا سبب یہ ہے کہ جادو کی جو مضرت ہوتی ہے, مضرت یعنی اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ عام ہے. رات کی مضرت اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیری پوری ہو جائے, اسی طرح حاسد کا حسد اس وقت ہوتا ہے جب, یعنی اس وقت نقصان دہ ہوتا ہے جب تک وہ اپنے حسد کی وجہ سے کسی ایزا پہنچانے کا اقدام نہ کرے, یعنی جب تک وہ کوئی قدم نہ اٹھائے اس وقت تک حسد سے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جب تک اس نے کوئی عمل نہیں کیا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس نے ایزا پہنچانے کا اقدام نہیں کیا نا, اس وقت تک تو اس کا نقصان خود اسی کی ذات کو پہنچتا ہے کہ وہ بےچارہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتا اور کوڑتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. البتہ محسود اس کو کہتے ہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, آبجیکٹ ٹینس ہے, یہ اسم مفعول کا صیغہ, محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے. تو محسود کو اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جبکہ وہ یعنی حاسد مقتضائے حسد پر عمل کر کے ایزا رسانی کی کوشش کرے, ٹھیک ہے. اس لیے پہلی اور دوسری چیز میں یہ قیدیں لگا دی گئی ہیں, یعنی جس وقت حاسد کوئی عمل کرتا ہے نا حسد کرنے والا یعنی نقصان پہنچانے والا, تب محسود کو نقصان پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح رات کا اندھیرا جب پوری طرح چھا جائے تب اس کا نقصان پہنچتا ہے. لیکن جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جب جادو کر دیا نا کسی نے تو اب اس کا نقصان مستقل رہتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے نا تو اب اس کے اوپر مستقل جادو کا اثر رہتا ہے اور اس کو اس کی وجہ سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے جادو کا جہاں پہ تذکرہ کیا تو وہاں پر کوئی قید نہیں لگائی, یعنی اس کو غیر مقید رکھا, اس کو کہتے ہیں غیر مقید یعنی بغیر قید کے رکھا. آپ نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خواب میں جادو کے بارے میں بتا دیا گیا تھا, آج کے دور میں اگر کسی پر جادو ہے تو کیسے پتا چل سکے گا؟ The reason I'm asking because in society it is quite norm that people start relating every issue to جادو ٹونا. جی, تو اب چونکہ صورت الفرق کی ڈسکشن بھی ختم ہوئی ہے تو اس سوال کا بھی ہم جواب دینے کا ارادہ پہلے سے تھا. آپ نے سوال کیا, اچھا کیا. تو جادو جو ہے یہ نمبر ون تو یہ بھی ایک یعنی نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ ہے. تو جس طرح سے آپ کے پاس فزیکل بیماریوں کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا, تو اسی طریقے سے جادو والی جو چیز ہے اس کے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا بھی علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کے توڑ کا بھی علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو عامل کہتے ہیں, عامل, ٹھیک ہے. تو جس طرح عام ڈاکٹرز ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو کہ جسمانی بیماریوں کا بظاہر جو فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں, جسمانی تو جادو بھی بیماری ہے, جادو بھی جسمانی بیماری ہے, لیکن جو فائیو سینسز سے پرسیویبل بیماریاں ہوتی ہیں نا ان کا علاج کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں, ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں یا حکیمی ڈاکٹر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جادو کے ذریعے سے جو بیماریاں ہمارے اوپر آتی ہیں یا اثرات آتے ہیں ان کا علاج کرنے والوں کو عامل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ چونکہ جادو والا معاملہ جو ہے یہ ایک انسین معاملہ ہے کہ آپ کو فزیکلی اپنی آنکھوں سے یعنی فائیو سینسز, آنکھ, کان, ناک, زبان, ہاتھ پیر, رائٹ, ان سب چیزوں سے آپ اس کو پرسیو نہیں کر سکتے, یہ ایک چھپے ہوئے طریقے سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نا یہ جو شعبہ ہے, یہ شعبہ جو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور یہ بہت زیادہ ایزلی ابیوزبل بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا آپ کو, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر ابیوز بھی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن صرف کمپیریٹیولی سپیکنگ زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکل جو ڈاکٹرز ہوتا ہے یا فزیکل علاج والا سسٹم ہے اس کے اندر ابیوز نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی ابیوز ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت زیادہ ابیوز ہوتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ پاکستان میں یا انڈیا میں کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یعنی ایک چھوٹی سی بیماری لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے, اور حتیٰ کہ آپ کو جب بلڈ ٹیسٹ کے لیے کسی لیب میں بھیج دیتے ہیں نا تو لیب والوں کا بھی, میں نے اب تو کافی کنفرم بات ہو چکی ہے کہ لیب والوں کا بھی ڈاکٹرز کے ساتھ ایک کھاتا بندھا ہوا ہوتا ہے, اور لیب والے ٹیسٹ تو آپ کو کرتے ہیں لیکن جو رپورٹ بنا کے دیتے ہیں نا تو اس کے اندر انہوں نے بہت ساری ایڈیشنل چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کا خوب اچھا بل بنے, پھر ڈاکٹر صاحب اس میں سے کمیشن لیب والوں کو بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ سارا کام کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کو میڈیکل سائنس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یا اس کے خاندان کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو وہ شخص بےچارہ اپنے یعنی بالکل ہی انوسنس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہا ہوتا ہے, انوسنس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کروا رہا ہوتا ہے, اس لاعلمی کے ساتھ وہ رپورٹ بھی لے کے آ کے دیکھ رہا ہوتا ہے, اور لمبا چوڑا بل بنا دیا جاتا ہے. تو ابیوز تو ایون فزیکل بیماری کے سسٹم کے اندر بھی ہے, لیکن ابیوز کون ہوتا ہے؟ جس کو علم نہیں ہوتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم بڑا احسان ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرز بنوا دیے. میرا اپنا بھائی ڈاکٹر ہے بلکہ بھابھی بھی ڈاکٹر ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں جب کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے نا, ڈاکٹر کے پاس کسی ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہم اپنے بھائی سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بھائی صاحب ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو کیا سمپٹمز ہیں, آپ کو کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, کس ہاسپٹل میں جانا چاہیے. اور اگر کوئی ہاسپٹل والا کوئی ایسی ابیوسو قسم کی بات کرے نا, ہم فوراً بھائی کے پاس آ جاتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے کیا ہوتا ہے, نالج کی وجہ سے ہم ابیوز سے بچ جاتے ہیں. اسی طریقے سے عاملوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے بات, تو ایک دم انوسنس کے ساتھ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. اب ان میں اگر کوئی آپ کو اچھا عامل مل گیا, نیک مل گیا, متقی مل گیا, تو وہ آپ کو ابیوز نہیں کرے گا. لیکن عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ یعنی دوسرے قسم کے لوگ ہی جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پھر خوب اچھی طریقے سے لوگوں کو ابیوز کرتے ہیں. ایک تو یہ وجہ, یہ بات ہوتی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہا نا کہ ہر چیز کو جادو ٹونا سے ریلیٹ کرتا ہے, تو اس کا بھی بڑا ریزن یہی ہے کہ ایک تو ہمیں نالج نہیں ہوتی ہے, اور دوسری یہ کہ ہم توہمات بہت زیادہ بڑھ بھی گئے ہیں. جادو ٹونا بھی بہت بڑھ گیا ہے, پہلے معاشرے میں اتنا جادو ٹونا نہیں ہوتا تھا, آج واقعی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یعنی ریئلی جادو ٹونا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, خالی توہم کی بات نہیں ہے. لیکن جادو ٹونا بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ وہمی بھی ہو گئے, ٹھیک ہے. اور ان سب کی وجہ جو ہے نا, دراصل ہمارے اپنے گناہ ہیں. ہماری اپنی روحانی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہم بہت آسانی سے نا شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم وہم کے اندر بھی بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ یعنی انسانوں کے ہاتھوں بھی ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں, شیطان کے ہاتھوں بھی ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ کے سوال کا آسان جواب یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو نیک متقی لوگ ہیں نا, ان کے ساتھ اپنا رابطہ اتنا بنا لینا چاہیے کہ جب ہمیں اس قسم کی پرابلمز ہوں تو ہم صحیح جگہ پر جا سکیں. جیسے کہ فزیکل علاج کے لیے ہم نے اپنے یعنی کسی ایسے رشتے دار کے ساتھ ایسا تعلق بنا کر کے رکھا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے ہم سب سے پہلے ان سے جا کے رجوع کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس طرح کے ایشوز کے لیے بھی ہمیں تعلق بنا کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم مس گائیڈڈ طریقے سے اپنی لاعلمی کے اندر جو ہے وہ ابیوز کا شکار نہ ہو جائیں. This is an important issue. If someone is feeling same condition, how he would resolve it? Please explain in detail. جی آپ کو اس قسم کی پرابلمس ہو رہی ہیں, سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے فزیکل کازز کو ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے فزیکل کازز کو ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ یعنی سب سے پہلے آپ کی جو توجہ ہے نا وہ جادو کی طرف نہیں جانی چاہیے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے فزیکل کازز کو الیمینیٹ کریں, یعنی پراپر ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور صحیح اچھے ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اپنا ڈائگنوسس کروائیں. ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ ایک ایک کر کے یعنی کلیئر اپ کر لیں, جس سے کہ کنفرم ہو جائے کہ نہیں آپ کو یہ جو حالات ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ فزیکل ریزن کی وجہ سے نہیں ہو رہے. جب یہ بات کنفرم ہو جائے, ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہے, اب اس کے بعد آپ کو کسی نیک عالم کے پاس جانا چاہیے, ایسے شخص کے پاس جو کہ ان چیزوں کا علم سمجھ رکھتا ہو, اور اس کے پاس پھر اپنے مسئلوں کو بیان کرنا چاہیے. وہ ایدھر وہ خود عامل ہوگا اگر وہ نیک شیخ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ عامل ہے تو وہ خود بھی آپ کا علاج کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ خود عامل نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے نیک عامل کے پاس آپ کو ریفر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس کے پاس جا کر کے اپنا اس والے پرابلم کا علاج کروا سکیں. تو اس طریقے سے نا ہمیں ان سچویشنز کو اپروچ کرنا چاہیے. نمبر ون, فزیکل کازز کو ایلیمینیٹ کریں سب سے پہلے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے انفارچونیٹلی ہماری توجہ اگر اس قسم کی دو چار باتیں ہو جائیں ہمارے ساتھ کہ گھر کے اندر کچھ چیزیں گم ہونا شروع ہو گئیں. خواتین کی کلاس میں ساجد سے سوال بھی یہ کیا گیا تھا کہ جی گھر کے اندر چیزیں گم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے ان کا یہی جواب دیا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ چیزوں کو رکھ کے بھول تو نہیں جاتی, ٹھیک ہے. اس وجہ سے بھی چیزیں گم ہو سکتی ہیں. دوسری فزیکل کاز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی دوسرا فرد, کوئی بچہ, آپ نے جہاں چیز رکھی تھی وہاں سے اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کر کے یا تو وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے یا اس کو اٹھا کر کے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے جہاں کا نہ آپ کو پتا ہوتا ہے نہ اس کو یاد ہوتا ہے کہ اس نے کہاں رکھ دیا. تو بھائی چیزوں کے گم ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہماری توجہ کیا ہوتی ہے, جہاں کوئی دو چار چیزیں گم ہوئی فوراً سے جنات کی طرف توجہ چلی جاتی ہے کہ جن آ کر کے نا انہوں نے ہماری چیزیں اٹھانی شروع کر دی. بھائی جنوں کے پاس اور بھی کرنے کو کام ہے, جنوں کے پاس یہ اتنے فارغ نہیں ہوتے ہیں جن کے وہ آ کر کے ہماری چیزوں کے ساتھ ہر وقت کھیلنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. تو ہماری توجہ فوراً جنوں کی طرف نہیں جانی چاہیے, یا فوراً جو ہے وہ اپنی پھپھی کی طرف توجہ, جی پھپھی نے جادو کر دیا ہوگا یا فلانی پڑوسن نے جادو کر دیا ہوگا یا فلانے نے جادو کر دیا ہوگا. نہیں بھائی, آپ مطلب پہلے باقی چیزوں کو الیمینیٹ کریں, باقی کازز کو الیمینیٹ کریں, اچھی طریقے سے کنفرم کر لیں, پھر اس کے بعد بھی آپ فوراً سے جھٹ جو ہے وہ اخبار اٹھا کر کے یا ٹی وی کے چینل اٹھا کر کے کسی عامل کا سن کر کے اس کے پاس مت پہنچ جائیں, کیونکہ موسٹ لائکلی ایسے شخص نے آپ کو ابیوز کرنا ہے, آپ کو ایکسپلوئٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ کسی نیک شخص کے پاس جائیں, اس کے پاس اپنے پورے احوال بیان کریں اور پھر اس سے مشورہ طلب کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. Is it possible that it may affect the physical health and are there any proactive means to avoid such things? جی definitely جادو کی وجہ سے physical health کے اوپر effect پڑتا ہے, اور proactive means جو ہے یہ proactive means ہم نے تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو ڈسکس کرنا ہے. ایک منٹ آپ دوسرے بھی پڑھ لوں. Tell me what is the difference between سننا and نفل, not related to the lecture, please answer me. جی بس اس کا بہت آسان جواب یہ ہے کہ ایکچولی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں چیزیں جو ہیں وہ نفل ہی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن نفلوں کو زیادہ ریگولرلی پڑھا کرتے تھے نا وہ سننا بن جاتی ہیں. یہ آپ نمازوں کی بات کر رہے ہیں, میں ازیوم یہی کر رہا ہوں کہ آپ نمازوں کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ دوسرے معاملات کے اندر نفل والا کانسیپٹ ذرا ڈفرنٹ ہے. آپ اگر نمازوں کی بات کر رہے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ جن نفلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ریگولرلی پڑھا تھا تو وہ سنت بن کراتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آپ کا جو سوال ہے کہ پرو ایکٹیو مینس ٹو اوائڈ سچ تھنگس, تو اس کے اندر سب سے پہلا سٹیپ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا یعنی اللہ تعالیٰ سے, یہ ہم نے پچھلے پیج میں پڑھا تھا, پیج نمبر 847 کے اندر آپ دیکھیں اگر لائن نمبر تقریباً یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے نا, موزدین ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہیں ان کے فضائل, تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے. یہ دو چیزیں ہیں, دو باتیں. پہلی بات کے بارے میں آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ انٹلیکچولی یعنی ذہنی طور پر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا, ٹھیک ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے. اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ایسے اعمال کرنا کہ ہم اللہ تعالی کی پناہ کے ڈیزرو بھی کرنا شروع ہو جائیں, اس کے قابل بھی بن جائیں. ہم یہ دو کام نہیں کرتے ہیں, ہم یہ دونوں کام نہیں کرتے ہیں, نہ ہم اپنے آپ کو انٹلیکچولی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ہیں اور نہ ہم وہ عمل کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں, ٹھیک ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اگر کیا کرتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ کچھ الفاظ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو صرف الفاظ پڑھ لینے سے نا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ بس چند الفاظ پڑھ لیے اور پناہ میں آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور نیک لوگ یہ دونوں کام کرتے ہیں, انٹلیکچولی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اور اس کے بعد اعمال بھی کرتے ہیں پناہ والے, ٹھیک ہے. لیکن آسان ابھی فی الحال اگر ہم یہ دونوں کام ابھی کرنے کے قابل نہیں ہوئے تو کم از کم ہم معوذتین کو اس یعنی نیت کے ساتھ پڑھیں, جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھیں اور ان کو اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کریں پڑھنے کے بعد, اور پھر اپنے آپ کے اوپر پھینکیں پھوڑ, یعنی ان کو پھیریں اپنے ہاتھوں کو, اور اپنی اولادوں کے اوپر, اپنے دوسرے جو ہماری چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی ان کو دم کر سکتے ہیں. آپ ذہن کے اندر بس سوچ لیں کہ بس میں جو پھونک مار رہا ہوں تو یہ پھونک جو ہے وہ میری تمام یعنی گھر کے اوپر بھی پہنچ رہی ہے. تو ان کو پڑھ لینے سے انشاءاللہ اللہ چیز آپ سے امید ہے کہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جادو سے حفاظت میں رہیں گی. شعیب صاحب کا سوال رہ گیا. اچھا تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعویذ کی شرعی حیثیت جو ہے وہ پیناڈول کی گولی کی جیسی ہے, ٹھیک ہے.
جواب مل گیا آپ کو, پیناڈول کی گولی یا ٹائلنول کی گولی, ٹھیک ہے. تعویذ ایک دوا ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح پیناڈول کی گولی کو آپ پیناڈول کی گولی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے نا, اسی طرح تعویذ کو بھی تعویذ سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. وہ بھی ایک گولی کی طریقے سے ہے, یعنی وہ بھی ایک دوا ہے جو کہ انسان کو یعنی بیسکلی جس طرح سے پیناڈول کی گولی آپ کی بخار کو دور کر دیتی ہے نا, اسی طریقے سے تعویذ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے, یعنی تعویذ پہلے تو ڈیفینیشن ہونی چاہیے, تعویذ ہوتا کیا ہے. تعویذ جو ہے وہ یعنی لفظ کو دیکھیں, تعویذ اور معوذتین, ٹھیک ہے, اعوذ باللہ, یہ سارے کے سارے سیم بیس ورڈ ہے, ٹھیک ہے. یعنی ان سب کے بیس ورڈز وہی ہیں, یعنی حفاظت کرنا, ٹھیک ہے. تو حفاظت کی نیت کے ساتھ آپ کوئی قرآن کا کی چیز لکھ لیں, ٹھیک ہے, یا حدیث میں کوئی دعا آئی ہے اس کو آپ لکھ لیں, ٹھیک ہے, اور اس کو کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر کے اب اس کو آپ موڑ کر کے جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال لیں یا اپنے جیب میں رکھ لیں یا کسی یعنی جسم کے اس کے اوپر باندھ لیں, ٹھیک ہے. نیت آپ کی کیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. جیسے کہ حدیث کی دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی کلمات کی مدد سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے شر سے. تو اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں نا, وہ کلمات جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو شیلڈ کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پروٹیکٹیو شیلڈ کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں. تو تعویذ بھی جو ہوتی ہے نا وہ پروٹیکٹیو شیلڈ کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے. یا پھر یہ کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ چکا ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی کوئی تعویذ ٹائپ کی کوئی چیز ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کس طرح سے چیز دے رہے ہیں, تو کھانے کی گولی دے رہے ہیں یا لگانے کی کہ کوئی مرہم دے رہے ہیں یا کیا چیز دے رہے ہیں. تو تعویذ کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چونکہ یہ ایک ذرا اندھیرے طریقے سے ایکٹ کر رہی ہوتی ہے نا, تو اندیکھے ہونے کی وجہ سے ہم ان کے بارے میں غلط عقائد کا شکار ہو جاتے ہیں, یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ورنہ اس کے اندر بائی اٹ سیلف ان اٹ سیلف کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے عقائد کیونکہ بگڑ جاتے ہیں اس معاملے کے اندر, اس وجہ سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں زیادہ محتاط رویہ رکھتے ہیں. واٹ از تما, تما ہرس لالچ والی جو فیلنگ ہوتی ہیں دل میں اس کو تما کہتے ہیں. یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن خیر آگے پڑھتے ہیں. سورہ فلق اور سورہ اخلاص کے پڑھنے سے جادو ختم ہو سکتا ہے, تو عامل کے پاس جانا ضروری کیوں ہے؟ نہیں, عامل کے پاس جانا ضروری نہیں ہے. اگر جادو ختم ہو گیا تو بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی, ٹھیک ہے. آپ کے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں, اگر آپ کے دانت کا درد ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ بھائی صاحب کے پاس کیوں جائیں گے, ٹھیک ہے. بھائی صاحب کے پاس اسی وقت جائیں گے نا جب آپ کے دانت کا درد ٹھیک نہیں ہوا کسی یعنی لانگ جب منہ میں رکھنے سے دانت کا درد دودھ نہیں ہوا تب آپ ڈینٹسٹ صاحب کے پاس جائیں گے نا. اسی طریقے سے جب معوذتین پڑھنے سے اگر آپ کا مسئلہ دور نہیں ہوا تو پھر دیر از سم تھنگ رانگ اوبیسلی ناٹ ان معوذتین بلکہ دیر از سم تھنگ رانگ ان آور سیلفز کہ ہم معوذتین کے اس پروٹیکشن سے ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہو رہا. تو پھر ہمیں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑے گا نا, ان سے پوچھنا پڑے گا کہ جی معوذتین پڑھ تو میں رہا ہوں لیکن پھر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو اب آپ بتائیں. کچھ اعمال کہتے ہیں کہ دا کینسر از اونلی ڈیو ٹو جادو. کچھ اچھا بھائی یہ مجھے نہیں معلوم کہ کینسر صرف جادو, کینسر کے بارے میں مطلب جتنے منہ اتنی باتیں ہیں آج کل, تو اور بھی زیادہ اس قسم کی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں کینسر کے بارے میں. خیر یہ میرا ایریا نہیں ہے بالکل بھی. حضرت تعویذ یعنی پیپر پر لکھنا اور لکھوانا, از دس ڈن بائی یعنی صحابہ اور ریکمینڈیڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ٹاپک ہے نا اس پہ مجھے تھوڑی سی ریسرچ کرنی تھی پہلے بھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں مجھے ذہن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہت بڑے بڑے فقہا علماء کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہے, جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے آپس میں ایک واقعہ ہے نقل کتابوں کے اندر, اور اس طرح کے اور بھی اکابرین بزرگوں کے بارے میں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس طرح کا یہ شاید پڑھا بھی ہو ذہن میں اس وقت نہیں, انشاءاللہ ارادہ تو تھا اس کے اوپر ریسرچ کرنے کا تو بعد میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے؟ از اٹ ٹرو؟ نہیں, وہ تو آپ کو بتا دیا کہ مجھے کینسر آنسر کے بارے میں بتانی ہے. آج کل تو یہ بھی آ رہا ہے کہ جی شوگر کھانے سے کینسر ہو جاتا ہے, تو بھائی سے میں نے پوچھا بھی کہ شوگر کھانے سے واقعی کیا کینسر ہوتا ہے, تو پھر انہوں نے تھوڑی اور تفصیلات کھولی جو کہ اس انٹرویو کے اندر نہیں تھیں, تو ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے پھر مزید تفصیلات کھلتی ہیں نا پھر اسی طرح سے. خیر ایکسپرٹ جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہر چیز کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کچھ لوگوں کو ایکسپرٹ بنایا، کچھ لوگوں کو ان ایکسپرٹ سے فائدہ اٹھانے والا بنایا. تو عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو جس فیلڈ کے بارے میں اس کو معاملہ درپیش ہے تو وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس تلاش کرے اور پھر ان ایکسپرٹس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. اچھا ٹھیک ہے، کلاس کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل ہم سورۃ الناس شروع کر لیں گے، اور مزید کوئی کوشچنز کے بارے میں باتیں رہ گئی ہیں تو ہم کل ان کو ایڈریس کر لیں گے. مزید ہم آپ کو روکنا نہیں چاہتے. اس کورس کے اندر جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم وقت کے اندر ہم آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگز دینے کی کوشش کریں. ہفتے کے اندر کل ہم آپ سے 3 گھنٹے ہی مانگتے ہیں، تو اس سے زیادہ ہم آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے فی الحال. ان شاء اللہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آگے بھی چلیں گے. روحانی آفات کون سی ہوتی ہیں؟ جی روحانی آفات جو ہیں وہ لکھا ہے نا انہوں نے، کفر اور شرک اور گناہ، یہ روحانی آفات ہوتی ہیں. یہ پورا ایک ٹاپک ہے جو کہ انشاءاللہ سورۃ الناس کے اندر کور ہوگا، اور سب سے اہم ٹاپک جو ہے وہی ہے اس پورے کانسیپٹ کے اندر. ٹھیک ہے جی، باقی لوگ جو جانا چاہیں وہ یو آر فری ٹو گو. بس انشاءاللہ ہم کل ریزیوم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.